الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربنا وذرياتنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اكفنا بحلالك الحرام. يا حي يا قيوم. لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم واكف عنهم يا رسول الله. اللهم اشفنا واشف مرضانا المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وذل الايدين. صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، خیر خواہی کس کے لیے، کس کی خیر خواہی؟ تو فرمایا کہ اللہ کی، اس کے رسول کی، اور عام مسلمانوں کے لیے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں ان کے لیے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے. دین بھلائی کا نام ہے. پچھلے ہفتے ہم نے یہ سنا کہ یہ نیا باب جو ہے نصیحت کے بیان میں ہے. نصیحت کیا چیپٹر ہے؟ نصیحت نصحہ سے ہے، کسی کو بھلائی کی بات بتا دینا. اور اس روایت میں جو پہلا جملہ ہے کہ دین نصیحت ہے، دین بھلائی ہے، پورا دین خیر خواہی کا نام ہے. انسان کو جہاں کہیں موقع ملے، جس طریقے سے موقع ملے، لوگوں کو دین کی بات بتانا چاہیے، بھلائی کی بات بتانا چاہیے. تو اس کا طریقہ ہے، طریقے سے بات بتائی جائے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے کیا رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان کو کبھی نہ کبھی ایسا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کون، میں کیا بتاؤں گا، میرے خود کے عمل ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے. انسان کبھی کوئی بات اللہ کے لیے کہتا ہے، اور بہت دل سے کہتا ہے، بہت دل سے کہتا ہے، تو چاہے سامنے کہنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جو چونکہ دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، تو وہ سامنے والے پر کیا کر جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے. چاہے باپ ہو، بھائی ہو، یا کوئی عام مسلمان ہو، یہ نہ سوچے کہ بھائی میری بات سے کیا ہوگا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انسان صحیح موقع کے اوپر کہے. انسان کو موقع ملے تو موقع کے اوپر بات کہہ دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ موقع کی تلاش کرتے تھے، جب ان کو موقع ملتا تھا کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے تھے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں، پریزن کے اندر، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے سنا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ. وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قیدی ہوتے ہیں نا، پریزنر ہوتے ہیں. پریزن میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. دو قیدی ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، پریزنر ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام
کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کوئی حساس بساس خوبصورت انسان ہے, کوئی نیک انسان لگتا ہے, انسان کی نیکی کا اثر جو ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اہل دل ہو, صاحب دل ہو, ایسی آنکھ رکھنے والا ہو, تو چہرے کے اوپر سے اس کی نیکی پتہ چل جاتی ہے, اس کا تقویٰ اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قیدی تھے ان کے ساتھ پریزن کے اندر, یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بھائی یہ کوئی نارمل آدمی تو لگتا نہیں ہے, بہت ہی نیک انسان لگتا ہے. انسان ان کے روٹین کو دیکھتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں, ان کے بولنے کا سلیقہ, طریقہ, انداز, ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئی معمول انسان نہیں لگتا ہے, کوئی نیک انسان لگتا ہے. تو یہ جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہنے لگے کہ ہم دونوں نے کوئی خواب دیکھا ہے. ہم دونوں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو خواب کی تعبیر کا تو کیا ہونا چاہیے کہ فوراً اس کا جواب دے دے, خواب کی تعبیر بتا دے ان کو. جب اس کا خواب کا بیان آئے گا, امام نووی رحمتہ اللہ علیہ جب بیان کریں گے تب اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے خواب کے اوپر. ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ خواب کے متعلق جیسے کہ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایرے گیرے کو سنایا جائے. حدیث میں یہی بتایا گیا کہ ایسے انسان سے خواب پوچھا جائے کہ جو تمہارا خیر خواہ ہو, جو تم سے محبت کرنے والا ہو. ہر انسان کے سامنے خواب بیان نہیں کیا جائے گا. اسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے شروع کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج, چاند, ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو والد صاحب نے کیا نصیحت کی, دیکھیے والد صاحب نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. والد صاحب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے میں اس کو نصیحت نہیں کرنا, نہیں, جہاں موقع ملے نصیحت کرنی چاہیے. پھر جب آپ نہیں ہوں گے نا تب آپ کے بیٹے آپ کو یاد کریں گے کہ میرے ابو نے, میرے والد صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی. بات سنا نہیں کہتا میرا بیٹا سنتا نہیں ہے نا, وہ سب سنتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں, وہ جوانی کا جوش ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی سی وہ بلوغت کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سٹبن ایج ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے بھائی, تھوڑی سی کیا کرنی چاہیے, تھوڑی رسی ڈھیلی کرنی چاہیے, ہاں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بتاتے جائیں, کہتے جائیں کہ تمہارا کام کہنا ہے. نہیں سنتے, نہیں سنتے, کہتے جائیں, سنوانا کس کو ہے, کہنا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کو, والد صاحب نے کیا نصیحت کی حضرت یعقوب نے, کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنا جو خواب ہے نا اپنے بھائی کے سامنے بیان مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جلس کرتے ہیں تم سے. تو تمہیں نہیں پتا ہے کہ جس انسان کے سامنے تم اپنا خواب بیان کر رہے ہو کہ وہ تم سے خوش ہے یا نہیں ہے. تو ورنہ تو اگر ایسے انسان کے سامنے آپ نے خواب بیان کیا اور وہ خواب اچھا ہے تو وہ تو وہیں سے پلاننگ شروع کر دے گا کہ بھائی اس کو تو کچھ ملنے والا ہے, اس کے خواب میں کچھ چیز ہے, وہیں سے پلاننگ شروع کر دے گا تم کو گرانے کی. سمجھدار انسان کے سامنے, کہ کم از کم ایسے انسان کے سامنے خواب بیان کرے کہ جو اتنی سمجھ تو رکھتا ہو کہ بھائی اس چیز کا جواب مجھے فوراً نہیں دینا ہے. سمجھ میں آئے تو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے, اور سمجھ میں نہ آئے تو کہے کہ بھائی تھوڑی اس کی تحقیق کرنی پڑے گی, تھوڑی کی اس کی کیا کرنی پڑے گی, تحقیق کرنی پڑے گی. میں نے آگے حضرت زبیدہ کا خواب خالی غالباً میں نے آگے بیان کیا تھا کہ بہت سے مطلب انسان دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی اس نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ہر وہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں, نعوذ باللہ, ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں. ہر انسان, ہر مرد آ رہا ہے ان کے ساتھ برائی کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, ان کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے, بدکاری کی جا رہی ہے. تو یہ تو اگر نیک خاتون ہو, زبیدہ خاتون جیسی نیک عورت ہو, تو اس کے اوپر تو یہ خواب بہت ہی گراں گزرے گا, بہت ہی بار گزرے گا, بہت ہی تکلیف ہوگی, یار اتنا برا خواب. تو زبیدہ نے اپنی خادمہ کو، اپنی باندی کو، اس زمانے کے بہت بڑے محدث محمد ابن سیرین، ان کا نام تو ہم سب کو پتا ہے محمد ابن سیرین، لیکن یہ صرف ایسا نہیں کہ وہ خواب بتانے کی دکان کھول کے رکھی تھی انہوں نے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے وقت کے کیا ہے، بہت بڑے محدث ہیں. سیاہ ستہ کی کتاب جو ہماری کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ان کی روایتیں ملتی ہیں. محمد ابن ابو داؤد شریف کے اندر محمد ابن سیرین کی روایت آپ کو ملیں گی، ان کا نام آتا ہے، جو نریٹرز ہوتے ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے. تو یہ کوئی ایسے ویسے انسان ہے، وہ تو بہت بڑے محدث تھے. خادمہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ نام مت لینا، جاؤ نام مت لینا، کہا کہ خواب دیکھا ہے. خادمہ گئی محمد ابن سیرین کے پاس، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں کسی جگہ کے اوپر ہوں اور لوگ مجھ سے بدکاری کر رہے ہیں. تو محمد ابن سیرین تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے. اور پھر اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگے اس باندی سے، کہا کہ یہ تمہارا خواب نہیں، کہا کہ یہ تمہارا خواب، یہ خواب کوئی معمولی انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ معمولی انسان کا خواب نہیں ہے، یہ کسی بڑے آدمی نے دیکھا ہوا ہے یہ خواب. تو کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے اس کا نام نہ بتاؤ گے، یہ کس نے خواب دیکھا. تو کہا کہ اس نے مجھے منع کیا ہے. تو کہا کہ جاؤ اجازت لے کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، تب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. ابھی باندھی گئی زبیرہ خاتون کے پاس، ہارون رشید کی بیوی کے پاس. تو کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، وہ منع کر رہے ہیں بتانے سے، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے بتا دو. ٹھیک ہے، یہاں جو بات آتی ہے علماء کے پاس، وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، سیکرٹ، جو وہ لوگوں کے اندر بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات اور ہے کہ عبرت کے لیے بغیر نام کے اس کو بیان کیا جائے. تو انہوں نے بتا دیا محمد ابن سیرین کے پاس. تو کہا کہ جاؤ زبیدہ کو بشارت دو، خوشخبری دو کہ اللہ تم سے کوئی ایسا کام لے گا کہ جس سے پوری مخلوق فائدہ اٹھائے گی. اب دیکھو خواب کیا ہے، خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. کہا کہ اللہ تم سے کوئی ایسا کام لے گا کہ جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے گی. اور وہ کام اللہ نے کیا لیا، وہ نہر زبیدہ کا، مکہ المکرمہ کے اندر، جو مدینہ کے اندر، جو آپ وہ مکہ کے اندر جو نہر دیکھتے ہیں، آج بھی کچھ آثار اس کے موجود ہیں، کچھ اس کے سائنس ابھی بھی موجود ہے. زبیرہ نے بنوائی تھی کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی تنگی تھی، عرفہ والوں کو پانی نہیں ملتا تھا، میدانوں کے اندر پانی نہیں آتا تھا. تو کئی 100 انجینئرز کو اس نے کام میں لگایا تھا کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، پیسے تم میرے پاس سے لو. کئی لاکھ دراہم اس نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر. اور جب اس کا کام ہو گیا نا کام، تو وہ انجینئر وہ سارے کاغذات لے کر زبیدہ کے پاس آئے، یہ نہر زبیدہ بن گئی. تو کہا کہ یہ پورا حساب ہے، یہ پورا حساب ہے. تو اس نے وہ سارے حساب کو لے کر ڈال دیے، کہا کہ ترکنا الحساب لیوم الحساب، کہ حساب کتاب کو ہم نے حساب کتاب کے دن کے لیے چھوڑ دیا. جس کے لیے کروایا ہے وہ جانتا ہے اس حساب کتاب کی ضرورت. حساب کتاب کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، تو یہ دنیا کا حساب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا حساب اللہ نے کر لیا ہے، وہاں لکھ لیا ہے اس نے، اس کی مجھ کو ضرورت نہیں. تو بات یہ چلی تھی، ہر انسان کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا اس کو، تو انسان خیر خواہ ہوگا. تبھی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، اور انسان کو سمجھ بھی نہیں سکتا. پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے بہت سی مرتبہ، کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک دو مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تقریباً 2 کیسز ایسے آئے ہیں، کسی نے میسج بھیجا کہ بھائی میں استخارہ کر رہا تھا تو میں نے یہ خواب دیکھا. یہ کوئی سسٹر تھی، انہوں نے کہا کہ میں شادی کے لیے استخارہ کر رہی تھی، تو وہ خواب دیکھ رہی ہے. اچھا، وہ یعنی وہ دوسری شادی کر رہی ہے، پہلی شادی اس کی کسی کے ساتھ ہو چکی تھی، تو پھر دوسری شادی کر رہی ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے جو ایکس مدر ان لو ہے، سسر ان لو ہے، ان کی طرف سے تھوڑی یہ ہو رہی ہے. پھر دوسری ابھی بھی کچھ دنوں پہلے بھی کسی نے دیکھا کہ وہ خواب جاب کے لیے استخارہ کر رہا تھا تو میں نے یہ خواب دیکھا. تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ بھائی استخارے کے اندر خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خواب اسی استخارے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، کیونکہ انسان جب بہت چیز خواب کے الگ الگ قسم ہے، جب اس کا موقع آئے گا تب اس کو بیان کریں گے. ہے کہ نہیں؟ ایک ادغاس و احلام بھی ہے، ایک انسان کے خیالات ہے، انسان جو پورے دن سوچتا ہے تو پھر وہی چیز کو کیا ہاتھی ہے. تو وہ دوسرے صاحب جو جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو جاب مل رہی ہے کہیں اور جگہ کے اوپر، پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پیچھے سے اژدہا آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے، پہلے تو برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، حدیث میں منع کیا گیا ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز خواب کے اندر دیکھے کہ جو ان پلیز ہو، کہ آپ کو اس کے اندر سے آپ کا دل یہ نہ ہو، دل نہیں مانا کہ بھائی یہ برا خواب ہے، جس کو خود انسان یہ ڈسائڈ کر سکتا ہے کہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے، تو برا خواب تو پہلے کسی کے سامنے بیان ہی نہ کرے، حدیث میں منع کیا گیا ہے. برا خواب دیکھے، آنکھ کھل جائے، اٹھ جائے، دو رکعت نماز پڑھے اور کیا کر لے، اللہ سے پناہ مانگ لے. اگر نہیں اٹھ سکتا تو سوتے سوتے ہی کیا کر لے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اللہ اس خواب کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور جس کروٹ کے اوپر دیکھا ہے کیا کرے گا، بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوکنے کی شکل بنائے. تھوکنا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تھوکنا نہیں ہے. اگر بازو میں کوئی سویا ہو تو آپ کہے گے کہ ہم کو تو یہ بتایا گیا تو تھوکنا ہے، تھوکنا نہیں، تھوکنے کی شکل بنائے، ٹھیک ہے، کرنا ایسا اور پھر کروٹ بدل کے سو جائے، اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا رہے، پناہ مانگتا رہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ ہم استخارہ کریں اور خواب آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اس خواب اس کے ساتھ ریلیٹڈ کنیکشن ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اسی کے ساتھ یہ ہو. انسان کرتا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. سال سال تک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو اتنا امفسائز کرتے تھے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہر معاملے میں استخارہ، ہر معاملے میں استخارہ، ہر معاملے میں استخارہ. یہ تو ہم لوگ لیزی ہو گئے، ہم کو چاہیے کوئک رزلٹ چاہیے نا، ہم کو کیا چاہیے، کوئک رزلٹ چاہیے کہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ ابھی بھائی کبھی مہینہ لگتا ہے، کبھی چھ چھ مہینے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل یہ نہیں ہوتا، کرتا رہے انسان کیا کرے. ان شاء اللہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، متوجہ رہے، اللہ کی طرف مانگتا رہے، کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں بات آ جائے گی. کوئی اچھی چیز ہوگی تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بھی کوئی چیز بتا دی جاتی ہے، اچھی چیز بتا دی جاتی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ دونوں صحابہ آئے، خواب دیکھ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں، سو کر رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، پوٹ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے پرندے کھا رہے ہیں. یہ تو انہوں نے خواب پوچھا، اب ہونا کیا چاہیے تھا، خواب کی تعبیر بتا دی جاتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے، بھائی کوئی انسان کسی کے پاس کیوں جائے گا، کوئی انسان کسی کے پاس رینڈم تو نہیں جائے گا نا، اس کے دل میں اس کی عزت ہوگی، اکرام ہوگا، اعتماد ہوگا، ٹرسٹ ہوگا کہ بھائی یہ صحیح انسان ہے پوچھنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں، ان کو مجھ سے اعتقاد ہے، ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو تم مجھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہو، سو مجھے صرف خواب کی تعبیر تو آتی ہی ہے، لیکن میں ایک اور چیز بھی جانتا ہوں، میں ایک اور چیز بھی جانتا ہوں. کیا؟ تو کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا کھانا آنے والا ہے. اس سے ہمیں کیا کہا، تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا آنے والا ہے. پاس میں اسے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی انسان کیا کر سکتا ہے، اپنا ٹیلنٹ خود انسان یہ نہیں، اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی موقع ہو کہ بھائی سامنے والے کا فائدہ میکسیمم ہو جائے تو ضرورت پڑنے پر انسان اپنی تعریف بھی کر سکتا ہے، اپنا ٹیلنٹ بھی بتا سکتا ہے کہ بھائی میرے اندر یہ بات بھی ہے، ضرورت پڑنے کے اوپر انسان بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تو بڑائی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر. تو یوسف علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی عزت، اعتقاد، ٹرسٹ اور بڑھ جائے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، ابھی نصیحت کا موقع چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع مل رہا ہے تو کیوں چھوڑیں گے، یوسف علیہ السلام نے ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیا. سورہ یوسف پڑھیں نا آپ، تو آپ کو ساری چیزیں یوسف علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم جو اللہ کے ساتھ بہت سارے معبود کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطلا کی جو غلط معبود جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے پارٹنر کریٹ کر کے رکھے ہیں, جو آئیڈلز تم ورشپنگ کرتے ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام سے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد کا, بہت سارے خدا ہو, الگ الگ یہ ہو, آئیڈلز ہو, اس کی عبادت کرنا اچھا ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا اچھا ہے؟ یوسف علیہ السلام ان کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ پورا قرآن نے یہ چیپٹر نکل کیا ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو سارے معبودان باطلا سے کیا ہوں, بری ہوں, فری ہوں, میں اپنے آپ کو فری کرتا ہوں, میں کسی کی, میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. موقع دیکھتے ہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دی, ان کو نصیحت کر دی. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے, نبیوں کا کیا ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہی موقع ملتا ہے کیا کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. مفتی تقی صاحب, واقعہ تو لمبا ہے, مجھے یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں سنانا ہے, مجھے تو یہ بات کہ نصیحت انسان کو کرتے رہنا چاہیے جہاں اس کو موقع ملے, موقع دیکھ کر, محل دیکھ کر, انسان دیکھ کر. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, بابا نجم احسن, پتا نہیں کسی نے نام سنا ہے کہ نہیں, بابا نجم احسن ہوا کرتے تھے. بڑے نیک طبیعت انسان, بزرگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. تو فرمایا کہ ایک نوجوان تھا, بہت ہی آزاد, آزاد خیال, بہت ہی آزاد خیال, فری, یعنی کپڑے پپڑے بھی بہت ہی آزادی والے, چلن اٹھن اس کی بہت ہی آزادی والی. ان کے ایک بزرگ تھے, وہ نوجوان تھا لیکن ان کو کسی بزرگ کے ساتھ اعتقاد تھا, تو وہ ملنے کے لیے آئے تھے کس کو, بابا نجم احسن کے پاس, ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. تو ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے, وہاں اپنی قلم بھول گئے, اپنا پین بھول گئے. تو یہ چونکہ ان کی فیملی کے آدمی تھے, تو اس نے یہ جو آزاد خیال نوجوان تھا نا, اس کو کہا کہ میں اپنی جو قلم ہے, اپنی پین ہے, وہ بابا نجم احسن کے پاس بھول کے آیا ہوں, تم جا کے پین لے کے آؤ. تو یہ وہ بابا نجم احسن کے پاس پین لینے کے لیے گئے, تو دیکھا کہ وہ بہت سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا, بال بال اچھی طریقے سے بنے ہوئے تھے, کپڑے بڑا برابر یہ کر کے, تو دیکھا کہ بھائی بھائی نوجوان لگتا ہے, آزاد خیال لگتا ہے. تو بابا نجم احسن نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں اسی فکر میں تھا کہ وہ پین میں کس طرح پہنچاؤں, اچھا ہوا تم آ گئے پین لینے کے لیے, اچھا یہ پین بھی لے لو, لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو. کیا کہا, جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو. کوئی لمبا بیان نہیں, کہا کہ آج کل کے جو نوجوان ہوتے ہیں, آپ ان کو 10 منٹ آپ ٹھہرا کے رکھیں گے تو ان کی تو سانسیں کیا ہو جاتی, اور آکسیجن رن آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. 10 منٹ آپ ان کو روکیں گے, 10 منٹ آپ ان کو بات کریں گے, تو یہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی ان کے لیے. دیکھیے, کہا کہ ایک بات میری سنتے جاؤ, قلم لیتے جاؤ, ایک بات سنتے جاؤ. کیا؟ تو کہا کہ سونے سے پہلے, روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیا کرو, بس اتنا ہی جملہ کہا. کیا کہا؟ رات میں سونے سے پہلے اللہ سے کیا کر لیا کرو, توبہ کر لیا کرو. وہ نوجوان کہتا ہے, مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ نوجوان کہتا ہے کہ معمولی سی بات تھی, لیکن میں راستے میں سوچتا رہا, طریقہ تو اچھا ہے کہ میں تو ہر طرح کے کام کرتا ہوں, سونے سے پہلے توبہ کرنا, یہ تو کوئی مشکل بات تو ہے نہیں. تو کہا کہ اب میں نے ان کی بات کو اپنے دل کے اوپر بٹھا لیا کہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کے اللہ سے توبہ کر لینا ہے. اب میں روزانہ ہوں, کہا کہ میں نے معمول بنا لیا, اپنا روٹین بنا لیا کہ جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو بستر کے اوپر بیٹھتا ہوں کہ اللہ میں تو کمزور انسان ہوں, میری طبیعت میں نیکی تو ہے نہیں, مجھ سے برائی ہو جاتی ہے, مجھ سے غلط کام ہو جاتے ہیں, آج میں نے جتنے غلط کام کیے ہیں میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں, آج میں نے جتنے غلط کام کیے ہیں میں اس سے کیا کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. کہا کہ ایک دن معمول بنایا, دو دن, آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب روزانہ میں نے توبہ کا معمول بنایا تو میری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا, پوری زندگی اس کی بدل گئی. حالانکہ انہوں نے اگر وہ یہ سوچتے کہ یار یہ تو آزاد خیال انسان ہے, پتہ نہیں کیا کہے گا, کچھ کہوں گا تو سامنے سے جواب دے دے گا, نہیں, ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا, ایک معمولی سا جملہ, اور ایک معمولی جملے نے کہ سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو, اس کی پوری زندگی بدل کے رکھتی. ہدایت کے لیے بھائی کیا ہو جاتی ہے, ایک سیکنڈ کافی ہو جاتی ہے, جب موقع آتا ہے تو انسان کو کیا مل جاتی ہے, پیسے ہی ہو جاتی ہے. ایسے کئی لوگوں کی باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں. ہمارے ایک اسی طرح ایک نوجوان تھے, آوارا تھے, ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسلمہ. بہت ہی آزاد خیال انسان. اب میں دیکھا ہوں, دیکھو کیسے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. عبداللہ ابن مسلمہ ان کا نام ہے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے, ان کا پہلا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, شعبہ ابن حجاج. بہت بڑے, ان کا حدیث کا درس چلتا تھا اور ہزاروں لوگ ان کے درس میں آتے تھے سننے کے لیے. درس دیتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے, تو ہزاروں کا مجمع طالب علم اسٹوڈنٹس آتے تھے. ایک دو نہیں, پانچ ہزاروں ہزاروں انسان ہوتے تھے. اور یہ جو نام میں نے جن کا لیا, عبداللہ ابن مسلم, یہ بہت آزاد خیال انسان, چل آؤٹ, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں, بس گھومنا پھرنا, کھانا, اچھے اچھے کپڑے پہننا. ایک دن کیا ہوا, یہ اپنا درس ختم کر کے جا رہے تھے. کون؟ شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ. اپنا درس ختم کر کے جا رہے تھے, تو اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں, آج کے زمانے میں گاڑی امیجن کر لو. وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور گھوڑا چلانے لگے, تو وہ نوجوان آگے آیا اور انہوں نے ان کی گھوڑے کی وہ جو لیڈ ہوتی ہے, اس کا جو لگام ہوتی ہے, اس کو پکڑ لیا. کہا کہ آپ کا درس تو بہت لمبا ہوتا ہے, بہت طلبہ آتے ہیں, بہت اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں وہاں تو نہیں آ سکتا, مجھے کوئی کیا کر دیجیے, کوئی حدیث سنا دیجیے مجھے کوئی. حالانکہ حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو آتا ہے کہ اگر ان کو کوئی راستے میں پکڑتا اور حدیث اور مسئلہ پوچھتا تو مارتے تھے. امام مالک تو اتنے اسٹرکٹ تھے. کہا کہ یہ حدیث کا ادب, کیونکہ وہ اتنا اہتمام کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو آتا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھتا تو گھر جاتے اور اچھے کپڑے پہنتے اور عبایا پہنتے, اپنی مسند کے اوپر بیٹھتے اور پھر حدیث کو بیان فرماتے تھے. اتنا ادب کرتے تھے حدیث کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ہے نا, ہم تو سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ماشاء اللہ چاروں امام ہیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن یہ جو امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی اپنے وقت کے کیا ہے, بہت بڑے محدث. یہ فقیہ تو ہے ہی, محدث بھی بہت بڑے تھے. ان کی معتنہ مالک بہت مشہور ہے. جب تک بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی, اس سے پہلے امام مالک کی جو کتاب ہے معتنہ مالک, وہ دنیا میں سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی تھی قرآن کے بعد. امام مالک کی جو معتنہ مالک ہے نا, اور اس, اب سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس اخلاص سے لکھی ہوگی, ہمارے بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نا تو اللہ سے دعا کی تھی کہ میری کتاب کو اللہ مقبول بنا دے. اس کی مقبولیت کی علامت کیا؟ تو آج تک ہمارے بزرگوں کا یہ تجربہ اور یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہ عورت جس کو پریگننسی کے اندر, ڈیلیوری کے اندر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, تو یہ کتاب اس کے پیٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے, تو اس کتاب کی برکت سے وہ پریگننسی ڈیلیوری آسانی سے ہو جاتی ہے. امام مالک کی معتنہ مالک. ہمارے گاؤں کے اندر تو یہ کتاب, ہمارے بازار کے اندر جہاں ہوٹل ہے تو یہ کتاب وہاں پر رکھی گئی ہے فی سبیل اللہ. جس کو یہ کتاب چاہیے, وہ وہاں سے لے کر جاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, پھر وہیں رکھ دیتا ہے. یہ امام مالک کی معتنہ مالک کی کیا ہے. اب سوچیں کہ ان کا اخلاص کتنے اعلیٰ درجے کا ہو. بہت ہی ادب کرتے تھے حدیث کا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, طلبا نے دیکھا کہ بار بار ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, جب درس ختم ہو گیا طلبہ نے پوچھا تو دیکھا کہ پیچھے سے بچھو اسکورپیون گھس گیا تھا, اور کتنی مرتبہ اس نے کاٹا تھا لیکن چونکہ درس دے رہے تھے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے. اتنا ادب کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ حدیث کا. مدینے کا بھی اتنا ہی احترام کرتے تھے. حج فرض کے علاوہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے امام مالک. ان کی تمنا یہ تھی کہ مجھے مدینے میں مرنا ہے. حج فرض کے علاوہ مدینہ نہیں چھوڑا انہوں نے, نہیں جاتے تھے, عمرے بھی نہیں کرتے تھے تاکہ کہیں باہر جاؤں اور موت نہ آ جائے. اتنا اہتمام کرتے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کیا کرتے تھے, ڈانٹتے تھے اگر کوئی راستے میں کسی نے مسئلہ پوچھا, حدیث پوچھا, تو مارتے تھے. تو مسلمہ عبداللہ ابن مسلمہ نے پکڑ لیا کس کو؟ شعبہ ابن حجاج کو، ان کی لیڈ پکڑ لی کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے، میں آپ کے درس میں تو نہیں آ سکتا. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان منچلا انسان ہے، آزاد خیال انسان ہے، ابھی میں اس کو دیکھ کے منع درس میں آؤ، تو کہا کہ چلو کچھ سنا دیتا ہوں اس کو. منع نہیں کیا انہوں نے، اپنے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اپنی پوری سند کے ساتھ، پوری چین کے ساتھ انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کی. حدیث پڑھتے گئے اور ایک چھوٹی حدیث سنائی. کون سی؟ کہا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. اتنی حدیث سنائی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت یا فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، پھر تجھے جو کرنا ہے کر. جب تیرے اندر سے حیا، یعنی حیا فوت ہو جائے، حیا نکل گئی، تو بے حیا ہو گیا، تو اب تو آوارہ ہو گیا، تجھے کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کی فکر کرنے کی، کسی کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا بس ایک حدیث سنی. وہ اس ایک حدیث کا اثر ان کے دل پر اتنا ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا کہ یہ وہ جو آوارہ انسان تھا، گلیوں میں گھومنے والا انسان تھا، بن ٹھن کے گھومنے والا انسان تھا، اب ان کی زندگی یہ ہو گئی کہ انہوں نے باقاعدہ ان کے درس کو جوائن کر لیا، شعبہ ابن حجاج، اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنے. آپ کلاس کے اندر چلے جائیں بخاری شریف کے دور حدیث کی کلاس کے اندر، ہماری سیاہ ستہ کی کتابوں میں ان کی روایت ملے گی، عبداللہ ابن مسلمہ کی کتابیں روایتیں مل جائیں گی آپ. یہ وہ انسان، ان کی روایتیں مل جائیں گی، ہماری جو صحیح چھ کتابیں ہیں ان کے اندر ان کی روایتیں آتی ہیں. کن کی؟ عبداللہ ابن مسلمہ کی کتابیں ہیں. سوچیں اگر انہوں نے کو بھگا دیا ہوتا بھاگیا سے، جہاں انسان کو موقع ملے بھائی، بس میں جہاں انسان کو موقع ملے، انسان کو کیا کرتے رہنا چاہیے؟ نصیحت کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، انسان کو کرتے رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات میں غائب ہو گئے. غائب ہو گئے یعنی عشاء کی نماز کا وقت تھا، بارش بہت زیادہ تھی، تو حضرت عبداللہ ابن خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. نبی علیہ السلام کو کیا کرنے کے لیے نکلے؟ تلاش کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ عشاء کی نماز پڑھائے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کے مصلی اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا. جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہوتا ہے، نبی ہی امام ہوتا ہے. نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے مصلی کے اوپر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ صرف سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، تو نبی کی احاد سنی کے پیچھے ہٹ گئے. چلو یہ دوسری طرف چلی جائے گی. تو بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. کیوں؟ تاکہ عشاء پڑھائے. راستے میں نبی علیہ السلام مل گئے. راستے میں کیا مل گئے؟ نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام جب مل گئے، تو نبی علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ عبداللہ ابن خبیث آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کل. کیا فرمایا؟ کل. تو عبداللہ ابن خبیث کہنے لگے کہ خاموش رہے، کل. پھر دوسری مرتبہ نبی نے فرمایا کل، پھر وہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کل، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب میں کیا کہوں، نبی علیہ السلام میں کیا کہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ، صبح شام، جب شام ہو جائے اور جب صبح ہو، تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لیا کرو. تین مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری تمام تکلیفوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تمام تمہاری تکلیفوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. تین مرتبہ کون سا؟ معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ لیا. نبی علیہ السلام کی ایک خاص انداز تھا صحابہ کا دل جیتنے کا، ان کو نصیحت کرنے کا. اسی لیے صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلم ابن حارث التمیمی کو، کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ادھر. نبی علیہ السلام ان کے کان میں ایک بات بتائی. کان میں ایک بات بتائی. کیا کان میں بات بتائی؟ کہا کہ جب جب صبح ہو اور شام ہو, مغرب ہو اور فجر کی نماز پڑھو, تو مغرب اور فجر کے بعد سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ اللہم اجرنی من النار. پھر نبی السلام نے ان کو فرمایا, ان کے کان میں یہ سرن یہ بات بتائی تھی, ان کو پرائیویٹلی بتائی تھی, یہ پڑھ لیا کرو. اگر اس پڑھنے کے بعد اگر رات میں تمہارا انتقال ہو گیا, تم نے مغرب کے بعد پڑھا, اگر اس رات میں تمہارا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اور اگر صبح میں پڑھ لیا, اس دن میں تمہارا انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس دن میں انتقال میں اس دعا کی برکت سے تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. کتنی بار پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بتایا تھا نا, تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سیکرٹ ہے, تو ہم صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں یہ بات بتاتے تھے, تم کو کچھ بتاتا ہوں, یعنی سیکرٹ ہی پاس کرتے تھے اس کو. اللہ کے چھپانا مقصود نہیں تھا, لیکن یہ بتانے کا نصیحت کا انداز ہوتا ہے. نصیحت کا کیا ہوتا ہے؟ انداز. صحیح طریقے سے, صحیح انداز سے, صحیح نیت سے, وصیت کے انداز میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپس میں وصیت کرتے رہو حق کی. بھائی ایک انسان وصیت کس طریقے سے کرتا ہے؟ ایک انسان, ایک باپ ہے, اس دنیا سے جا رہا ہے, آخری گھڑیاں ہیں, آخری مومنٹ ہے اس کی, دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, تو وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرے گا, تو وصیت کس طریقے سے کرے گا؟ اس میں محبت ہوگی, اس میں ہمدردی ہوگی, اس میں اس کے ٹون کے اندر کیا ہوگی؟ نرمی ہوگی, سافٹنس ہوگی, بہت ہی پیار سے, محبت, ہمدردی کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ. اس میں ذرا بھی ہاش آواز میں بلندی کی نہیں, تانا نہیں, بہت ہی کہ بھائی میں جا رہا ہوں. تو نصیحت کا یہ انداز ہو, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, صحیح طریقے سے, صحیح نیت سے اگر وہ بات کہی جائے تو وہ کیا رہتی ہے بھائی, اثر کرتی ہے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے, یہاں پر ہماری مسجد کے اندر ایک نوجوان آتا ہے, تو ایک دن چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا تھا, بہت ہی چھوٹا, وہ یعنی بہت ہی چھوٹا, یہ کہہ دو. ایک یعنی بچے دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک جن کے اندر سمجھ ہوتی ہے, ایک بالکل ہی چھوٹا ہوتا ہے, بہت ہی چھوٹا بچہ. میری طبیعت کیا ہے, بہت ہی سینسیٹیو ہے, تھوڑی سی آواز آتی ہے تو میرا, خصوصاً جب تلاوت کرتے ہوئے, تو میرا ذہن فوراً یہ ہو جاتا ہے, بہت ہی سینسیٹیو ہے, فوراً بہت جلدی مشاورت لگ جاتی ہے اور بہت جلدی دوسری طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا, تو وہ بچہ بہت ہی چھوٹا تھا, میں نے کہا کہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, تو یعنی چلو ایک بچہ سمجھدار ہو اس کو لائے انسان, اس کے پاس تو بالکل سمجھ نہیں ہے, اس کو تو یعنی پرماننٹ کسی اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے گی, کوئی ماں یعنی کوئی اس کے ساتھ یہ کرنے والا چاہیے. تو تھوڑا میں نے اس کو بہت ہی غصے کے انداز میں کہا, تو میرا جو انداز تھا وہ تھوڑا یہ تھا, ہارش تھا. خیر میں نے اس کو کہہ دیا, اس کو برا بھی لگا, لیکن بعد میں مجھے خود ریئلائز ہوا کہ جو میں نے کہا وہ طریقہ, میرے خیال سے بات تو صحیح گئی تھی لیکن طریقہ میرا تھوڑا غلط تھا. تو پھر بعد میں جب وہ ملا تو میں اس کے پاس گیا اور پھر میں نے اس کے پاس معافی مانگی جا کر کہ بھائی میں نے تجھے ذرا غلط انداز میں کہہ دیا, لیکن تو اس کو ذرا کنسیڈر کرنا, سوچنا جو بعد میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر. تو پھر اس کو اس وقت تو برا لگا تھا, لیکن جب جا کر میں نے اس کو تھوڑا مصافہ کر لیا, تھوڑا اس کے پاس معانقہ کر دیا اور میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی جو میں نے کہی تھوڑا میں نے غلط انداز میں کہی, لیکن بات تجھے میں نے صحیح کہی ہے, تو سوچنا اس کے اوپر. الحمدللہ اس کے بعد ذہن میں یہ بات, میں نے کبھی اس کو اس بچے کے ساتھ آج تک دیکھا نہیں ہے, اور اس کے دل میں میری عزت بھی بڑھ گئی, بہت عزت کرتا ہے, ادب کرتا ہے. تو بھائی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان صحیح انداز سے, صحیح نیت سے, لیکن کوئی موقع انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے, وصیت کے انداز میں کرنا چاہیے. الدین النصیحہ, ابھی تو حدیث کا پہلے ہی جملہ ہوا ہے کہ دین کس کا نام ہے بھائی؟ نصیحت کا نام ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے, للہ. اللہ کے لیے نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرے, انسان اللہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ میں نے کہا نصیحت, نصیحت کیا مطلب ہے؟ نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی. تو خیر خواہی اللہ کے ساتھ کیسے خیر خواہی کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے انسان جو بھی عبادت کرے کس کے ساتھ کرے؟ اخلاص کے ساتھ کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس میں تکبر کا, برائی کا, اس میں ریاکاری کا ذرا بھی کیا نہ ہو, شائبہ نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے. اللہ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی جو غیرت ہے اس کا استحضاء رکھے, یاد رکھے کہ بھائی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھوں بات کرتے ہوئے تو انسان کی غیرت جوش مارتی ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. انسان کوئی کام نہ اپنے فعل سے, نہ اپنے قول سے, نہ اپنے عمل سے ایسا کرے کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہو. اللہ کی غیرت جوش مارتی ہے, اللہ اس کو پسند, یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لے تو عزت کے ساتھ لے, ادب کے ساتھ لے. کس کے ساتھ لے بھائی؟ عزت کے ساتھ لے. اللہ کا نام لے تو عزت کے ساتھ لے, ادب کے ساتھ لے. ہم کہ اللہ نہیں بھائی, ہم دنیا والوں کا جب نام لیتے ہیں بڑے انسان کا, میں کہ بھائی لارڈ, کاؤنسلر, کچھ بھی نہیں لگائیں تو کم از کم صاحب تو پیچھے لگا دیں گے کہ صاحب, نہیں لگائیں گے تو آگے حاجی لگائیں گے, کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں. تو بھائی ہم دنیا والوں کا اتنا احترام کرتے ہیں, ان کے ناموں کا اتنا احترام کرتے ہیں, تو میرا اللہ تو اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. اللہ کا نام لے تو اللہ نہ کہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے. اللہ کو بھی ٹائٹل بھائی, ہم اپنے لوگوں کو ہم اتنے ٹائٹل کے ساتھ بلاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی یہ صاحب ہے, وہ صاحب ہے, صاحب ہے یہ حاجی صاحب ہے, اور یہ صاحب ہے تو لارڈ صاحب ہے, اور منسٹر صاحب ہے, سر ہے, پتہ نہیں کیا کا لقب دیتے ہیں. تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے, یا اللہ تعالیٰ کہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے, خالی اللہ نہ کہے. تو اللہ کا نام لے تو عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ لے. ہمارے دلوں میں اللہ کے نام کی کیا ہونی چاہیے؟ احترام ہونی چاہیے. چلو بات لمبی ہو جائے گی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا کر آخری بات کو ختم کر دیتے ہیں, پھر اگلے ہفتے حدیث کو پوری کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے خیال سے غالباً آگے سنایا بھی ہوگا, اب اپنے بھانجے کے ساتھ ان کی کیا ہو گئی تھی؟ یہ ہو گئی تھی, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے تھے حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر جب والی بنے ہیں مدینہ کے, تو حضرت عائشہ کے پاس 100,000 درہم ہدیہ بھیجا. کتنا؟ 100,000 درہم. 100,000 درہم, بعد میں جا کر اس کو آج کی کرنسی میں کنورٹ کر لینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرچ کرنا شروع کیا, خرچ کرنا شروع کیا. شام ہوتے ہوئے مغرب سے پہلے پہلے 100,000 درہم خرچ کر دیا. وہ کسی نیکس میں, کسی ٹیسکو میں, کسی آزدہ میں نہیں, لوگوں میں مال ختم ہو گیا نا, مال ختم ہو گیا 100,000 درہم. تو وہ جو خادمہ تھی نے باندھی, انہوں نے حضرت عائشہ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ ہے, آپ کا کچھ پیسے رکھ لیتے, کہا کہ آپ تو سب ختم کر دیا, افطاری کے لیے کچھ پیسے رکھ لیتے, سارا ختم کر دیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ بہت خرچ کرتی ہے, عائشہ بہت خرچ کرتی ہے. تو یہ بات کسی نے حضرت عائشہ کو پہنچا دی کہ تو مجھے کون کہنے والا ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں, پیسے مجھے دے دیے, میں مالکہ بن گئی, میں جہاں کروں اس کو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں. حضرت عائشہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ ان کے ساتھ کبھی بات نہیں کرتی, اپنے بھانجے کے ساتھ, اپنے بھانجے کے ساتھ نہ بات کرنے کی قسم کھا لی. انہوں نے بات کرنا بند کر دیا. ماں عائشہ ہے بھائی, سورس آف نالج, صحابہ کے زمانے کی جو چلتی پھرتی لائبریری کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. صحابہ کا مرجع ماخذ یہی, کوئی بات سمجھ میں آئی ماں عائشہ کے پاس چلو, اور یہ تو پھر خالہ ہے. حضرت زبیر سے یہ بات ان کے لیے برداشت سے یہ بات باہر تھی کہ میری خالہ مجھ سے بات نہیں کرتی. اب وہ جاتے گھر کے اوپر دستک دیتے, کون؟ عبداللہ, نو انٹری, اجازت نہیں ملتی تھی ان کو, آنے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی تھی, خالہ اجازت ہی نہیں دیتی تھی, کہا نہیں آ سکتے, نہیں آ سکتے. بہت لوگوں سے لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ بھائی جا کے ماں خالہ کو کہو کہ مجھ سے بات کرے, سفارش کرواتے تھے. لیکن ماں عائشہ کہتی کہ نہیں, میں نے قسم کھائی ہے میں ان سے بات نہیں کروں گی. اور قسم کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں, کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں, تم مجھے کون روکنے والے؟ تو پھر عبداللہ ابن زبیر نے راستہ نکالا, انہوں نے راستہ نکالا. بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ گئے کس کے پاس؟ انہوں نے دو صحابی کو تیار کیا, کیا تم میری مدد کرو, تم میری کیا کرو, مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمٰن ابن اسود غالباً, یہ دو صحابی تھے. ان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو تم خالہ کے پاس جاؤ, تم خالہ کے پاس جاؤ اور جانے جا کر اندر جانے کی اجازت مانگو. अंदर जाने की क्या मांगो, इजाजत मांगो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा वहां पर। तुम्हें यह नहीं कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मायशा पूछे तो यह पूछा ना कि कौन है, तो कहा कि मिस्वर और अब्दुलरहमान। इन्होंने जाके हजरत आयशा के दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कौन, तो इन्होंने अपना नाम बताया। ठीक, अब नाम बताया और नाम बताने के बाद फिर वो पूछने लगे, हजरत आयशा ने कहा कि आ जाओ, तो फिर इन्होंने कहा कि सब आ जाए, तो कहा कि सब आ जाओ, कहा कि सब आ जाओ। इजाजत नहीं दोनों ने मांगी, फिर उन्होंने रिपीट किया कि सब आ जाए, तो कहा सब आ जाओ। तो अब्दुलरहमान इब्ने जुबैर भी क्या हो गया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी साथ में चले गए। अब ये दोनों तो पर्दे के पीछे बैठ गए, और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की तो खाला है, इनका तो मसला ही नहीं है, वो पीछे चले गए सीधे अम्मा के पास, खाला के पास चले गए, और उनको लिपट कर खूब रोने लगे, उनको लिपट कर खूब रोने लगे, खूब माफ़ी मांगने लगे। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इनको भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर उनको तैयार करके लाए थे, किसको, इन दोनों को, कि जब मैं माफ़ी मांगूँ तो तुम मेरा साथ देना वहाँ पर। अब ये दोनों वहाँ से पीछे से हदीसें बयान कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई किसी से कतार रहमी नहीं करनी चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा मना है, सिला रहमी नहीं तोड़नी चाहिए। अब ये हदीसें बयान कर रहे हैं, मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी रो रही हैं और अपनी शिकायत बयान कर रही है कि तुमने मुझे रोका क्यों, इस तरह रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे। बिल आखिर हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उनसे बात करनी पड़ी और अपनी कसम को तोड़ा उन्होंने। मुझे जो बात बतानी है कि अल्लाह के नाम का इस्तेहज़ार, अल्लाह के नाम का अदब और एहतराम उनके दिलों में कितना था। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कसम तोड़ दी और बात तो कर ली, तो कसम का कफ़ारा तो एक गुलाम अदा करने से क्या हो जाता है, एक गुलाम आज़ाद करने से कफ़ारा अदा हो जाता है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक हदीस में आता है कि 40 गुलामों को आज़ाद किया, कहा कि मुझसे अल्लाह के नाम की क्या हुई, मैंने अल्लाह के नाम की कसम तोड़ी है। एक गुलाम ने 40 गुलाम को आज़ाद किया। और जब कभी ये वाक़िया आता था और जब कभी ये कसम की बात आती थी, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खूब रोती थी, ऐसा एहतराम करती थी। अल्लाह के नाम का एहतराम, ये अल्लाह के नाम के साथ क्या है भाई, खैर कोई। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के नाम का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, दूर से पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह 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 सुभान अल